اس کے بعد اگلے نبی کی کہانی 69 سے 83، قوم لوط فطرت سے اعلان جنگ. آئیے دیکھتی ہے اس قوم کا کیا جرم تھا. فرمائے ولقد جات رسولنا ابراہیم بالبشرا، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آ پہنچے اور سلام کہا. انہوں نے بھی جواب دیا اور سلام کہا. کیا پتہ چلا کہ فرشتے بھی سلام کہتے ہیں، ہائے بائے نہیں کرتے. اور بغیر کسی تاخیر کے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے. اچھے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم. اچھی مہمان نوازی کا حق کیا ہے؟ مہمان کو یہ نہیں کہنا کیا کھائیں گے، کھانے کا تو وقت نہیں ہے، پیاس تو آپ کو بھی لگی نہیں، گرمی اتنی ہے چائے تو آپ پئیں گے نہیں، ایسے تو نہیں کرتے آپ. اچھا کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں، مسئلہ سنیے. ایک سسٹر تھی میرے سامنے، اپنے ہسبینڈ سے پوچھ رہی تھی چائے تو نہیں نا پئیں گے. تو میں نے کہا اب اس اللہ کے بندے کی کیا ضرورت کہ وہ آپ کو کہہ دے بیگم بنا دو. ایک تھی وہ اپنے کسی کو کہہ رہی تھی، چائے بنی ہوئی تھی تو کوئی آ گیا گھر میں تو کہنے کی اچھا بھائی یہ روڑ نہیں ہے پی لا. پنجابی والوں کو سمجھ آ گئی ہے، اب چائے بنی ہوئی ہے پھینکنی ہوئی ہے، اسے بہتر ہے تم پی لو. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. مومن بہت ہاسپیٹیبل ہوتا ہے، پوچھنا نہیں چاہیے، رکھ دینا چاہیے. دل چاہے گا تو لے لیں گے، نہیں دل چاہے گا تو چھوڑ دیں جائیں گے. لیکن پنجابی لوگوں کی طرح پیچھے بھی نہیں پڑ جانا چاہیے کہ وہ آپ کے منہ میں ڈنڈیل ڈنڈیل کے رکھے. لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ قرآن کتنے پیارے طریقے سے ہمیں گھرداری بھی سکھاتا ہے. دل تنگ ہونا بہت بری بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن تک مہمان کا حق ہے کہ اس کی خوب خاطر کی جائے، 3rd دن کے بعد گھر کے کھانے میں ملا لے اور وہ صدقہ ہوگا. اور مہمان کو بھی چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے پاس جا کر نہ رہے تاکہ اس کو تنگ نہ کرے. آپ نے فرمایا اپنے میزبان کو شرمندہ نہ کر دو. تو یہ ایک پورا ایٹیکیٹ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اور دن بدن آپ کو پتا ہے کہ اتنے تکلفات اور مروتیں ہوگی کہ مہمانوں کا آنا بوجھ لگنے لگا. آپ لوگ تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی بڑا خوش ہوتے ہیں مہمانوں کو دیکھ کر، ایسے ہی ہے نا. لیکن اگر آپ رہتے نا کسی بڑے شہر میں اور آپ کو مہمانوں کو 2-2 گھنٹے دور سے لانا چھوڑنا پڑتا تو ہو سکتا ہے آپ بھی پریشان ہو جاتے. سادے رہیے. پرتکلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 کھانے کھلائیں، صاف ستھرا اسمائل کے ساتھ اچھے طریقے سے سلیقے سے رکھا ہوا ایک کھانا مہمان کو زیادہ خوش کرتا ہے اس بڑے کھانے سے جس کو کھلانے کے دوران بیگم کے ہائے تھک گئی ہوں، صبح سے بیٹھی نہیں ہوں، ہائے. اچھا کچھ سسٹرز ہیں وہ دعوت پکا تو لیتی ہیں اور یہاں سے لے کے اتنا لمبا ٹیبل بھی لگائیں گی، کیونکہ بتانا جو ہے اتنا کچھ پکانا آتا ہے، اور پھر شروع ہو جاتی ہیں. ایک ایسا ہی واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے، کسی کو بڑے تکلف سے کھانا کھلایا تو ان کو کھانے پر بٹھایا، کہتی یہ میں نے سب خود بنایا، میں 3 دن سے بنا رہی ہوں کھانے. تو وہ جو مہمان تھی نا وہ بیٹھ گئی، کہنے لگی میں تو باسی کھانا نہیں کھاتی. تو ایسا بھی نہ کیجیے، بس جو ہے رکھ دیجیے پیار سے محبت سے سادگی کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ سنت ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کھانا کھلانا بھی آپ کے حق میں صدقہ ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر پوچھے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا. اب کیا ہوا؟ اب جو دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف پہنچ ہی نہیں رہے، یعنی میزبان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے اگر مہمان نہ کھائے. تو یہاں تو چونکہ فرشتے تھے انہوں نے کھانا نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں. ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی، تو ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. وہ کہنے لگی ہائے میری کمبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بڑی عمر کے ہیں، یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے، تم پر ہے گھر کے لوگوں، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ تعالی حمد و ثنا کا سزاوار یعنی لائق اور بڑی شان والا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی، تو ہم نے قوم لوط کے بارے میں کہنے وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں پوچھنے لگے. یقیناً ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے. اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے. جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے. اور ان کی قوم دوڑتی بھی ان کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی. لوط علیہ السلام نے کہا لوط علیہ السلام نے کہا ہے قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، اور تو اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا، یعنی بے بسی محسوس ہو رہی ہے ان کو۔ اب فرشتوں نے کہا ہے، لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ سکیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے، یعنی عذاب، جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم پہنچا، ہم نے اس بستی کو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کر دیا، اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ کیا پتہ چلا، اس حصے میں بہت اہم ایشو آج کے دور میں ڈھکا چھپا تو ادھر بھی ہے، اور کھلم کھلا ویسٹ میں یہ ایشو آج کے دور کا سب سے بڑا طاغوت بن کے ذہنوں پہ سوار ہے، اور وہ ہے ہوموسیکشلٹی۔ عورت کے دل میں دوسری عورت کے لیے جنسی جذبات کا پیش ہونا، اور وہ خواہش جو شادی کے بعد مرد سے پوری کی جا سکتی ہے، وہ ایک لڑکی کا اپنی ہی ہم عمر اپنے ساتھ رہنے والی لڑکی کے ساتھ وہ فیل کر لینا، اس کو لیزبینزم کہتے ہیں۔ باہر یہ فتنہ اب منہ کھول چکا ہے، گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، لڑکی کی لڑکی سے شادی لیگل ہو گئی ہے، جیسے کچھ سال پہلے لڑکے کی لڑکے سے شادی، یعنی مرد کی مرد سے شادی لیگل ہو گئی تھی، کہ جہاں اس دور کے پریسٹس نے بھی شادیاں کی آپس میں مردوں مردوں میں، اور حکمران سیاستدانوں نے یہ شادیاں کی، بہت شور اٹھا، لیکن پھر دب گیا، 5-10 سال ہو گئے اس بات کو، بہت تہلکہ مچا تھا ویسٹ میں جب ایک پریسٹ نے یہ فتویٰ دے دیا تھا۔ یہ تحریف تو ہم نے خود بائبل کی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، آج سے 10-15 سال بلکہ 20 سال پیچھے، جہاں میں اپنے آپ کو لوں کہ میں امریکہ گئی، اس چیز کا تصور تک نہیں تھا، ناممکن۔ لڑکی لڑکے کی دوستی عام تھی، لیونگ ٹوگیدر، 10 سال کی 12 سال کی لڑکی ہو جائے اور لڑکا دوست نہ بنے تو ماں کو بھی فکر لگ جاتا تھا کہ میری بیٹی میں کشش نہیں ہے جو اس کو کوئی لڑکا نہیں بلاتا، یہ تھا۔ آج اب لڑکیاں لڑکوں سے نہیں، لڑکے لڑکیوں سے نہیں، لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی کرتی ہیں۔ لیکن جو چیز آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہو سکتی ہے، پہلے تو میں ان بچیوں کو یہ بات کہوں گی کہ جو اس وقت جوان ہاسٹلس میں رہتی ہیں یا گھروں میں اکیلی ہیں، جو بھی ہے اپنے اپنے اون پہ ہیں، آج ہمارے ہاسٹلس بھی محفوظ نہیں رہے، بچیاں بچیوں کے ساتھ، اور لڑکوں کی تو بات ہی نہیں چھیڑ رہے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، اللہ کا خوف۔ اپنے بچوں کو، اگر باپ ہونے کے ناطے آپ سن رہے ہیں تو باپ کا فرض ہے کہ اپنے بیٹے کو دیکھے، راتوں کو اٹھ کے دیکھیے کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کے میرے بچے صرف دنیا کی تعلیم سے، شیطان کے شر سے نہیں بچیں گے، جیسے کہ آپ نے آدم اور ابلیس کے قصے میں سیکھ لیا۔ علم الوحی کی ضرورت ہے، اور یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ بچیاں، میں ان بچیوں کو جانتی ہوں بیچاری جو قرآن پڑھتی ہیں پھر روتی ہیں پھر گلٹ کرتی ہیں کہ ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے، یہ جذبے ختم ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے، بہت تیزی سے ہم لوگ اس چیزوں کے اندر جاتے جا رہے ہیں۔ آج اب یہ بھی کوئی محفوظ بات نہیں رہ گئی کہ گھر میں صرف بیٹی ہیں، پہلے کہتے تھے بیٹے ہیں بیٹی ہیں، لڑکے لڑکی ہیں، کزنز ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک ہی خاندان کے 4-6 بھائی اکٹھے رہتے تھے، کزن کزن، سب کہتے تھے یہ بھائی ہیں یہ بہنیں ہیں، سب ڈانٹتے تھے بہنوں کو، چاہے وہ چچا کی بیٹیاں تھیں، پھپھو کی تھی، ماموں کی تھی۔ اب کہانیاں بدل گئیں، سگے بھائیوں سے بھی بہنوں کو محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، باپوں کی نظروں کو بھی پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ نہ لکھا ہوتا، کتنا خیر فطری فعل، مرد کا مرد سے تعلق عقل میں آتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا تو مانتے بھی نہ کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن شیطان کے وعدے، فَلَيُغَيِّرُنَّ کے لفظ میں اس نے یہ قسمیں کھائی تھیں کہ میں خلق اللہ کو تبدیل کروں گا۔ آج وہ بچہ جو 25 سال کا ہو جائے اور ماں سے کہے ابھی میری شادی کا موڈ نہیں ہے، یہ ویسٹ میں عام بات ہے، کھل کے کرتی ہوں میں وہاں یہ بات، کہ اگر آپ کا بیٹا 25 سے اوپر ہو گیا اور آپ کہتی ہیں بیٹا لڑکی ڈھونڈی، وہ کہتے ہیں نہیں موم آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ، تو گڑبڑا جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں، دو میں ایک ضرور بات ہوگی، یا وہ مرد ہی نہیں تو یا پھر کسی غلط چیز میں گیا۔ کیونکہ اس چیز کا ایک اثر کیا ہوتا ہے کہ پھر جن سے مخالف میں کشش ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے کپل نارمل حالات میں شادی ہوئی، بچے بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد अजीब चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करती है अपने शौहर में, और एक दिन फिर मुर्दा खुल फटता है और सामने देखता है कि वो तो गे बन चुका है। इसको गे कहते हैं, और गे का मतलब कहते हैं क्या होता है, हैप्पी। ये टोन जो है ना, ये लोगों को फिर दिखाती है। और अभी इससे बहुत कुछ इसमें है। इस पारे के साथ माँ बाप होते हुए अपने बेटों को और बेटियों को इन चीज़ों के प्रोस एंड कॉन बताइए। और इस पे तो मैंने अब सोचा है कि अल्लाह ज़रा सी फुर्सत दे, पूरा कोर्स रखना है किसी वक्त यूथ के साथ। ये सारे जिंसी मामलात और इसकी अफरात और तफरीत, इसकी वजूहात क्या, ये भी तो देखिए। जब घरों में ड्रामे और फिल्में चलेंगी और अदाकाराओं की तरह बेटियों को पहना उड़ा कर हम दुनिया में पेश करेंगे, तो फिर खराबियाँ तो आएंगी। अल्लाह ताला हमारी नस्लों की नस्लों को भी इससे महफूज रखे। तो हमें ज़रूर अपना मुहासबा भी करना है, कहीं रिस्क हलाल में कमी तो नहीं, और कहीं अल्लाह के साथ हमारा कोई मामला बिगड़ा हुआ तो नहीं है। फिर इसी तरह आयत 69 में, इस हिस्से में हमने मेहमान नवाजी के जो आदाब सीखे, तो इसमें से चंद आदाब आपके सामने हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, खुश दिली से इसका इस्तकबाल कीजिए, इसके लिए दिल तंग ना करें, ना उसके आने से परेशान हो, और याद रखिए कि मेहमान अपने हिस्से का रिस्क ले कर आता है, बल्कि आपको भी साथ खिलाता है। जो कुछ मेहमान के आने पे पकता है आपको पकाते हैं, तो थोड़ा सा तो वो खाता है, तो बाकी कौन खाता है। कई बच्चे और शौहर इसीलिए खुश होते हैं कि चले आज मेहमान आ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा पकेगा। तो मेहमानों को आप नहीं खिलाते, मेहमान आपको खिलाता है देखा जाए तो। फिर कभी भी मेहमान के आने पर दिल तंग ना हो, और मेहमान से पूछने की ज़रूरत नहीं, जो मौजूद हो हाजिर खिदमत कर दीजिए। ओवरऑल क्या सीखा इस रुकू में से, मिलते वक्त अच्छी तरह से सलाम करना है। करें ज़रा एक दूसरे को सलाम। आज के दौर में बहुत सारे लोग सलाम का जवाब अच्छा नहीं देते, कभी सर हिला देंगे, कोई हाथ से, तकबर है। पूरी खुश दिली से जवाब देना चाहिए। फिर दूसरी बात, फरिश्ते नेक लोगों को खुशखबरियाँ देते हैं और सलाम करते हैं, हमने भी इस पर अमल करना है। अपना जायज़ा लीजिए, क्या मैं हलीम और नरम दिल हूँ। मेहमान की अच्छी तरह से खिदमत करनी है, अल्लाह से रजू करने वाली बनना है, अल्लाह का हुक्म पूरा होकर रहता है, और मुश्किल हालात के बावजूद लोगों को दीन की दावत देनी है। अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे। आगे है आयत 84 से 95, कौम शुएब माली खयानतों की मुर्तकिब। पीछे भी हमने सूरत अल-अराफ में देखा था, यहाँ देखेंगे कि इस कौम का मसला माली हेरा फेरी थी। बिजनेस माइंड लोग थे, लेकिन छोटे छोटे पैसे बचाने की खातिर अल्लाह के मामले में गलत काम करते थे। कैसे, वह इला मदजनाखाखुम शुएबा, और हमने मदीन वालों की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा, उसने कहा है मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो, मैं तो तुम्हें असूदा हाल देख रहा हूँ। यानी मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें इस हेरा फेरी की ज़रूरत नहीं, इसके बग़ैर भी अल्लाह तुम्हें बहुत दे रहा है, और मुझे तुम पर घेरने वाले दिन के अजाब का खौफ भी है। ऐ मेरी कौम, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा करो, लोगों को इनकी चीज़ें कम न दो, और ज़मीन में फसाद और ख़राबी न फैलाओ। अल्लाह का हलाल किया हुआ जो बच रहे तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। मैं तुम पर कुछ निगहबान और दारोगा नहीं हूँ। उन्होंने जवाब दिया है शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है। नोट करिएगा, किसी को भी किसी बात में टोकेंगे ना, सबसे पहले आपको नमाज का ताना मिलेगा। और लोगों को नमाजें पढ़ने वाले इसलिए भी अच्छे नहीं लगते कि फिर अगर इन्होंने कोई बात हमें कह दी तो हमें सुननी पड़ेगी। क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादाओं के माबूदों को छोड़ दें, और हम अपने मालों में से जो कुछ चाहें इसका करना भी छोड़ दें। तू तो बड़ा ही बावक्कार और नेक चलन आदमी है। उन्होंने कहा है मेरी कौम, देखिए नबियों का सब्र तहम्मुल, कौम तांदों में भिगो भिगो के तीर दे रही है, और नबी बार बार या कौम, इसलिए कि दीन का काम इसके बगैर होता नहीं है। देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील लिए हुए हूँ, और इसने मुझे अपने पास से बेहतरीन रोज़ी दे रखी है, मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं कि तुम्हारे खिलाफ करके खुद इस चीज़ की तरफ झुक जाऊँ जिससे तुम्हें रोक रहा हूँ। मेरा इरादा तो अपनी ताकत भर इस्लाह करने का है, मेरी तौफीक अल्लाह ही की मदद से है, इसी पर मेरा भरोसा है, और इसी की तरफ मैं रजू करता हूँ। और ऐ मेरी कौम के लोगों, कहीं ऐसा न हो कि तुमको मेरी मुखालफत इन अजाबों का मुस्तहिक बना दे। देखिए दर्दमंद लोग ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले ये खबरें दे देते हैं, क्या इन अजाबों का मुस्तक बना दे जो कौम नूह और कौम हूद और कौम सालिख को पहुँचे, और कौम लूत तो तुमसे कुछ भी दूर नहीं। تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم اب تم کو سنسار کر دیتے۔ یہاں نوٹ کیجئے، قبیلے کا زیادہ ڈر ہے اللہ کے ڈر سے۔ اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی بھی نہیں جانتے۔ انہوں نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک تمہارے قبیلے کے لوگ اللہ سے زیادہ عزت والے ہیں کہ تم نے اسے تو پسے پشت ڈال دیا؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ذات برادریوں کے نام پر اللہ کے حکموں کو پیچھے کرنے والوں کے لیے بڑی زبردست آیت ہے یہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دھر دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ ان گھروں میں کبھی وہ بستے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو پڑی۔ ابھی تو ہم کہانیوں کی طرح پڑھ رہے ہیں نا، کبھی آپ اس کو ریئلٹی میں دیکھیں، کیا اس وقت شور مچا ہوگا جب پوری کی پوری قومیں تباہ ہوئی ہوں گی۔ کبھی کوئی زلزلہ، طوفان، سونامی آئے تو پوری دنیا کی بریکنگ نیوز چل پڑتی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو صرف ایک جرم پہ پکڑ لے۔ یہ تو اللہ نے آج آپ کو مجھے بچا رکھا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں بچائے ہی رکھے اور ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جائیں۔ کیا سیکھا؟ انبیاء کرام کی دعوت، انبیاء کرام کی دعوت دو نقاط پر مبنی ہوتی ہے، یعنی دو بنیادی چیزیں، نمبر ایک حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی۔ اللہ کی نافرمانی سے، خاص طور پر جس کا تعلق بندوں کے معاملات سے ہو، جیسے یہاں ناپ تول میں کمی تھی اس قوم کا جرم، تو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اس سے رکنا ہے۔ اور یہاں سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کی حق تلفی بھی نہیں کرواتا کسی سے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، سب کام انصاف سے کرنے ہیں، زمین میں فساد نہیں پھیلانا، غلط اور گمراہی والے کاموں میں ساتھ نہیں دینا، اور اللہ کی عطا کردہ حلال روزی ہی بہتر ہے۔ خود سے پوچھئے، کیا میں لوگوں کے حقوق ادا کرتی ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے حق کے معاملے میں قیامت کے دن نہ پکڑے۔ آگے 96 سے 109 ساری قوموں کے حالات بیان ہونے کے بعد تبصرہ ہے، آخر ہے سورۃ ہود کا، تاریخ دعوت و تکذیب پر تبصرہ۔ یعنی اس سے کیا سیکھا، اسی کی بات یہاں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ قومیں اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یقیناً ہم ہی نے موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے سامنے ہوگا، یعنی ان کا پیش رو بن کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں۔ ان پر اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھایا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کیسا ہوگا وہ دن؟ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ دن جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم ملتوی کرتے ہیں، وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ جس دن وہ آ جائے گی تو مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، پس ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، لیکن جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرنا۔ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہے، سوائے اس وقت کے جو تیرا رب چاہے، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ لیکن جو نیک بخت ہوئے وہ جنت میں ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان باقی رہیں، مگر جو تیرا رب چاہے یہ بے انتہا بخشش ہے۔ یعنی قیامت کے دن کس نے جنت میں جانا، کس نے جہنم میں، یہ سارے کا سارا اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتریوں کے فیصلے کرے۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی ان سے پہلے تھی، ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں شعور کو ہلا دیتے ہیں۔ اس میں دو لفظ آئے تھے، قائم، وہ بستیاں جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں، اور حسید، محسود کے معنی میں، وہ بستیاں جو کٹے ہوئے کھیتوں کی طرح نابود ہو گئیں۔ جن گزشتہ بستیوں کے قصے ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں کچھ کے آثار آج بھی موجود ہیں اور کچھ کے کھنڈر بن چکے، صفحہ ہستی سے ہٹ گئے، آج تاریخ کے صفوں پہ بھی کچھ کا نام نہیں رہا۔ کیا پتہ چلا؟ آیت 105 میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوم تاتی، وہ دن، لا تکلم نفس الا باذنہ، قیامت کے دن کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گا۔ قیامت کے دن سارے مصنوعی فرق مٹ جائیں گے، لوگ صرف دو گروہوں میں ہوں گے۔ اپنے آپ کو سوچئے، ایک سعید اور ایک شقی۔ سعید وہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اور اس کے برعکس بدبخت وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا اور زندگی ختم ہونے پر ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، نفس پرستیاں کیں۔ ایسے لوگوں پر ان کی بدقسمتی آئے گی۔ آپ کے میرے لیے اس میں کیا عمل کی بات ہے؟ پہلی بات ہے کہ برائی پر آگے چلنے والا قیامت کے دن اپنے گروہ کو جہنم میں لے جائے گا۔ سمجھ لیجئے اس کو، ڈونٹ بی اے لیڈر آف بیڈ تھنگ، پائنیئر مت بنے، برے فیشن مت نکالیے، برے رجحان مت نکالیے، کیونکہ جو لیڈرز ہوں گے، جیسے دنیا میں آگے تھے، آخرت میں بھی ان کو آگے آگے جانا پڑے گا۔ پھر ہم نے سیکھا کہ جھوٹے اور نقلی معبود کام نہیں آئیں گے، جنتی اور جہنمی اپنی اپنی جگہوں پر ہمیشہ رہیں گے۔ سوچئے، اللہ کرے کہ جنت میں چلے جائیں پھر تو مزہ، اگر جہنم میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی سی گرمی نہیں ہم سے برداشت ہوتی، تھوڑی سی بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوتی، وہاں کی گرمی اور بھوک کیسے برداشت کریں گے؟ پھر انفرادی اور اجتماعی غلطیوں پر توبہ کرنی ہے۔ انعام شدہ، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلتے ہوئے دین کی دعوت کا حصہ بننا ہے۔ بولیے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہماری اس میں مدد فرما دے۔ اس کے بعد 110 سے 123 سورت کا آخری رکوع، اس کا ٹاپک لکھیے، فاستقم کما امرتا۔ محدثین اور مفسرین کے نزدیک یہ تھا وہ حکم جس پہ عمل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بالوں کو سفید کر دیا۔ پیغام پہنچانا ہے، استقامت کے ساتھ، چھٹیاں کیے بغیر، بیچ میں سے کچھ مس کیے بغیر، یعنی نبوت کی ذمہ داریوں کے بوجھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ آئیے پڑھتے ہیں اور اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا ہم بھی اس کام کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے، یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک جو وہ کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے۔ بس آپ جمے رہیے، آپ کے اور میرے لیے بھی یہی حکم ہے، بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ جو بھی آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھو، ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں جب بندے کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر اس کو کوئی سہارا مدد نہیں دے سکتا۔ دن کے دونوں سروں پر نماز پڑھا کیجئے اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس کیوں نہ آپ سے پہلے کے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جن میں ان کو آسودگی دی گئی، اور وہ گناہگار تھے، یعنی دولت کے نشے میں چور ہو کر زندگی کو عیش میں گزارنا عام لوگوں کی عادت بن جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دے دیتا ہے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر چلا دیتا اور ایک ہی گروہ بنا دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم کرے۔ انہیں تو اس لیے پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ رسولوں کے یہ سب حال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت اور واضح ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمین و آسمان کا علم غیب تو اللہ کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے۔ بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ کتنی زبردست آیت پہ سورت پوری ہوتی ہے۔ کیا سیکھا؟ آیت 112 میں ہم نے دیکھا استقامت۔ دیکھیں، سب سے مشکل یہی کام ہے۔ کام شروع کرتے وقت بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کام کے اینڈ پہ بہت تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں۔ آپ مسجدوں کی حالت دیکھیے گا، پہلی تراویح میں جو رش تھا نا، دوسری میں بھی تھا، تیسری میں کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور آج کل آپ دیکھیں گے بالکل برابر پہ مال آ گیا۔ پھر بعد میں دوبارہ کب رش ہوتا ہے؟ تکمیل کے قریب۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ کہ افراد اور تفرید سے بچتے ہوئے عقائد، اعمال اور اخلاق میں اسلام کے احکامات پر پابندی سے چلنا، اور اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ استقامت کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا، اس کی منع کی ہوئی باتوں سے رکنا، اور لومڑی کی طرح، یعنی جسٹ لائک فاکس، ادھر ادھر ہیر پھیر نہ کرتا رہے۔ واقعی استقامت کا مقام بڑا کٹھن ہے۔ بعض کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت، یعنی استقامت کا درجہ کرامت پر سے بھی بھاری ہے۔ اور جیسے کہ ایک جملہ کل بولا تھا، آج پھر بول دیتی ہوں، کہ پانچ وقت مسجد میں جا کر استقامت سے نماز ادا کرنا، آج یہ بھی بڑا مشکل ہو گیا۔ اللہ ہمیں ہر نیکی جو ہم آج کر رہے ہیں اس کو جم کے کرنے اور زندگی کے آخری دن تک کرنے والا بنا دے۔ پھر اسی طرح سے 114 آیت ہی کی روشنی میں ایک حدیث ہے مسند احمد میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تم میں روزیاں تقسیم کیں اخلاق بھی تقسیم کیے، یعنی کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے نا، تو کسی کو با اخلاق بھی زیادہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو اس کو بھی دیتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے، اور اس کو بھی جس سے غضب ناک ہو، لیکن دین صرف انہی کو دیتا ہے جن سے اسے محبت ہو۔ بس جسے دین مل جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل زبان مسلمان نہ ہو جائے، اور ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اس کی ایزاؤں سے بے فکر نہ ہو جائیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم سائیوں کو ہم کیا تکلیف دیتے ہیں؟ فرمایا، دھوکہ اور ظلم۔ سنو، جو شخص مال حرام کمائے پھر اس میں سے خرچ کرے، اللہ اسے برکت سے محروم رکھتا ہے۔ اگر وہ اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہیں ہوتا، اور جتنا کچھ اپنے بات باقی چھوڑ مرے وہ سب اس کے لیے آگ، یعنی دوزخ کا توشہ بنتا ہے۔ یاد رکھو، برائی کو برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے مٹایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے۔ پھر اسی طرح صبر اور نماز کی بات ہوئی۔ اللہ کی مدد لینی ہے تو وسطین و بصبری و صلاح، یہاں بھی آپ دیکھیے دن کے شروع میں اور رات کے اندر نمازوں کا حکم ہے، تو کامیابی کا نسخہ نماز۔ کیا سیکھا؟ راہ راست پر ثابت قدم رہنا ہے، بولیے۔ نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، اس لیے ہر برائی کے پیچھے نیکی لگانی ہے۔ صبر کرنا ہے، اللہ کی بندگی میں رہنا ہے، نماز قائم رکھنی ہے، اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ تو یہ تھی سورت ہود.